إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهل السنة والجماعة كعقيدة قرآن وسنة كروشني میں سلف صالحين کے مفهوم سے درس جاری ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان میں سے بیان کر رہے ہیں توحید کے مسائل بیان کر رہے تھے اور شرک کے اصغر پر بات کی تھی پچھلے درس میں اور آج کے درس میں توحید کامل کے منافی امور بعض ایسی چیزیں ہیں جو شرک نہیں ہیں حقیقتاً لیکن ان چیزوں سے ایمان میں کمی ضرور ہوتی ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے ایمان کو کم اور کمزور کر دیتی ہیں تو ان پہ آج بات کرتے ہیں لیکن ایک سوال اٹھا ہے پچھلے درس کے تعلق سے اور یہ بار بار دو تین مرتبہ پوچھا گیا ہے لیڈیز سیکشن سے کسی بہن کا یہ سوال ہے تو میں ذرا اس کی وضاحت پہلے کر دوں تھوڑی سی دیر میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے حرام کماتا ہے سود کھاتا ہے چوری کرتا ہے ڈکیتی کرتا ہے کوئی بھی برا عمل یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے اولاد اور بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے کیا یہ شرک ہے میں نے بیان کیا تھا یہ شرک نہیں ہے لیکن پھر انہوں نے اصرار کیا کہ یہ شرک ہے اور اس کی دلیل جو ہے اپنے توحید کے مسائل میں شیخ محمد اقبال قیلانی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے تو میں نے اس کتاب کو دیکھا شیخ صاحب نے یہ بات بیان کی ہے لیکن اس کی وضاحت کی ہے ایسے بات بیان نہیں کی اور شیخ صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس قسم کی محبت شرک ہے پڑھنے والے کو شاید غلطی ہو گئی ہوگی وہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے اس لیے میں نے خود مطالعہ میں نے سمجھا ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی ہو کہ میں نے کچھ ایسی چیز سمجھی ہوئی ہو جو کافی عرصہ ہو گیا تھا میں نے دوبارہ کتاب نہیں پڑھی یہ کتاب میں نے تقریباً 6-7 سال پہلے پڑھی تھی اور یہ مسائل جو ہے یعنی بہت کم ایسے سوال اٹھتے ہیں لوگوں کے شرک اور توحید کے تعلق سے لوگوں کے مسائل زیادہ تر کہاں پہ ہوتے ہیں کاروبار میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یا عمرے کے مسائل میں یا رمضان کے مسائل میں توحید کے معاملات میں سوال بہت کم ہوتے لوگوں کے پاس تو میں نے جب دیکھا کتاب کی طرف رجوع کیا تو شیخ صاحب نے اس مسئلے کو یوں بیان کیا میں بھی کچھ پڑھ کے سناتا ہوں شیخ صاحب صفحہ نمبر 17 میں توحید کے مسائل میں بیان کرتے ہیں توحید عبادت کا موضوع ہے یہ توحید عبادت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کیا جائے قرآن مجید میں عبادت کا لفظ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے اولاً پوجا اور پرستش کے معنوں میں جیسا کہ درج آیت سے ظاہر ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم اياہ تعبدون ترجمہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 ثانیاً اطاعت اور فرما برداری کے معنی میں جیسا کہ درج آیت سے ظاہر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ترجمہ اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت یعنی پیروی نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سورۃ یاسین آیت نمبر 60 پہلے مفہوم یعنی پوجا اور پرستش کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ ہر طرح کی عبادت مثلا نماز اور نماز کی طرح دست بستہ قیام رکوع، سجدہ، نظر و نیاز، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف، اعتکاف، دعا، پکار، فریاد، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، رضا طلبی، توکل، خوف اور محبت، سب کی سب صرف اللہ ہی کے لیے ہوں۔ اور محبت کے اوپر شیخ صاحب نے نمبر ایک لگایا ہے، یعنی فٹ نوٹ دیکھیے۔ اب فٹ نوٹ ظاہراً اس بات سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر کسی شخص نے محبت، اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے کوئی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو مشرک ہو گئے شرک الطاعت۔ شیخ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نمبر ایک اور یہ فٹ نوٹ ہے نیچے۔ اب اس فٹ نوٹ کو دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ فٹ نوٹ میں پڑھ رہا ہوں، محبت کے لفظ کے اوپر جو فٹ نوٹ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ بہت سی دوسری چیزوں کی محبت دل میں ہونا قدرتی بات ہے۔ مثلا والدین، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، مال و دولت، جاہ و حشمت، سب چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ ہونے پائے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ شرک کا لفظ ہے؟ کوئی شرک کا لفظ ہے یہاں پہ؟ نہیں۔ اچھا، آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ دوسرے بہت سے خوف دل میں ہونا قدرتی بات ہے، بیماری، موت، کاروبار، دشمن وغیرہ کا خوف، لیکن یہ سارے خوف چونکہ ظاہری اسباب کے تحت ہیں، اس لیے ان میں مبتلا ہونا شرک نہیں۔ دشمن کا ڈر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ہمارے سامنے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ بیماری کا ڈر ہوتا ہے، موت کا ڈر بھی ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں یہ وہ چیزیں جن کے ظاہری اسباب موجود ہیں، سبب ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ڈر ہے اور موت سے بھی ڈر ہے، تو جو موت سے ڈرتا ہے وہ مشرک ہے کیا؟ نہیں، حالانکہ ڈر عبادت ہے اور موت سے ڈرنا بھی ڈر ہے، وہ طبعی ڈر ہے اور یہ عبادت کا ڈر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا، البتہ ماورائے اسباب طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی دیوی، دیوتا، بھوت، پریت، جنات یا فوت شدہ بزرگوں کا خوف انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔ کون سا خوف مشرک بنا دیتا ہے؟ جس کے ظاہر سبب موجود نہ ہو۔ ایک شخص مر چکا ہے، کیا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اگر میں اس بزرگ کی قبر پہ قربانی نہ جا کے دوں، یا اس بزرگ کی قبر کے میلے میں شریک نہ ہوں، عرس پہ شریک نہ ہوں، تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا یا تجارت میں خسارہ ہو جائے گا، یہ ڈر جو ہے یہ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو زندہ آپ کے سامنے ہے، اگر مر جائے آپ کو دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یہ بزرگ بھی قبر کے اندر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ ماورائے اسباب، اس کا سبب ظاہر نہیں ہے کہ بزرگ مرنے کے بعد آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو شیخ صاحب نے یہاں پر محبت کے معاملے میں شرک کا استعمال نہیں کیا، ڈر کے معاملے میں بھی کیا تو کہاں پہ کیا؟ جو ماورائے اسباب ڈر ہو۔ اور آگے شیخ صاحب نے کچھ یہاں پر معصیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرمائیں گے، پوری میں پڑھ کے سنوں، کیونکہ یہ کوئی گناہ کا کام کرنا یہ معصیت ہے، شراب پینا معصیت ہے، زنا کرنا معصیت ہے یعنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی، اسی طریقے سے سود کھانا معصیت ہے، تو کیا ہر سود کھانے والا مشرک ہے؟ ہر شراب پینے والا مشرک ہے؟ کیوں؟ مشرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ اچھا، نافرمانی کی شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ اطاعت فرما برداری میں بھی توحید کرنی چاہیے، تو وہ کون سی اطاعت اور فرما برداری ہے جس کو ترک کرنے سے شرک ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ شیخ صاحب کی عبارت یہ ہے کہ عبادت کا لفظ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، ایک یہ جیسے کہ عبادت، عام عبادت، پوجا پرستی جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا طاعت اور فرما برداری. کسی کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یا قربانی یا نظر نیاز کرنا، یہ تو شرک ہے. اسی طریقے سے ڈر کی صورت شیخ صاحب نے آخر میں بیان کی فٹ نوٹ میں کہ ڈر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہی چیز آپ کسی بزرگ کو دے دیں تو یہ ڈر بھی شرک میں آ جائے گا. فرما برداری کا کون سا وہ حصہ ہے جس کو ترک کرنے سے شرک و طاعہ ہوتا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات بھی آج واضح ہو جائے. دوسرے مفہوم یعنی اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے، اچھا میں یہ اپنا یہ پورا کر لوں، محبت کے اوپر یہ فٹ نوٹ سے میں نے پڑھا ہے، رضا، طلبی، توکل، خوف اور محبت سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں. ان تمام مراسم عبودیت میں سے کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ادا کی گئی تو وہ شرک فی العبادات ہوگا. بات واضح ہے. دوسرے مفہوم یعنی اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت اور فرما برداری صرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کی جائے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پیروی کرنا، خواہ وہ اپنا نفس ہو یا آبا و اجداد، مذہبی پیشوا ہوں یا سیاسی رہنما، شیطان یا طاغوت، ویسا ہی شرک فی العبادہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور پوجا میں کسی غیر اللہ کو شریک بنانے کا شرک ہے. سورۃ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ترجمہ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو؟ سورہ فرقان آیت نمبر 43. اس آیت میں واضح طور پر نفس کی پیروی اختیار کرنے کو اپنا الہ بنا لیا کہا گیا ہے، جو کہ شرک ہے. یعنی یہ شرک فی الطاعۃ اسے کہتے ہیں. اس کے اوپر شیخ صاحب نے پھر فٹ نوٹ، میں یہ عبارت پڑھا تو یہ نمبر ایک لکھا ہے، یہ فٹ نوٹ ہے، اب اس کو نیچے دیکھیں. ظاہراً شیخ صاحب کی بات یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر کسی اور کی نافرمانی کی تو وہ مشرک ہے، یہ سمجھ آئے نا؟ ظاہراً چاہے وہ سیاسی رہنما ہو، چاہے وہ کوئی آبا و اجداد کی بات ہو، یا اپنے ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ دے اور اپنے قانون پہ یا کسی حکمران کے قانون پہ عمل کرے تو شرک ہے. تو اس میں وضاحت کر دوں، اس بات میں اجمال ہے، تفصیل ضروری ہے. شیخ صاحب نے کچھ تو یہاں پہ بیان کیا ہے فٹ نوٹ میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر اس بات کی حقیقت بیان کر دوں تاکہ بات صاف ہو جائے. فٹ نوٹ میں شیخ صاحب لکھتے ہیں، یاد رہے بشری تقاضوں کے تحت معصیت کا ارتکاب شرک نہیں بلکہ فسق ہے جو نیک اعمال یا توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. بات واضح ہو گئی. یعنی ہر گناہ جو ہے، اب آیت کریمہ کے ظاہر سے یہ ہے کہ جس نے زنا کیا اس کو پتہ ہے کہ زنا حرام ہے. زنا جس نے کیا اپنی نفس کی پیروی کی کہ نہیں، تو کیا آیت کریمہ کی وجہ میں کیا اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا؟ نہیں، کیونکہ زنا کرنا گناہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ایمان میں کمی ہوئی ہے، لیکن وہ کافر مشرک نہیں ہے، یاد رکھیں، وگرنہ ہر گنہگار مشرک نہ ہوتا. اور یہ نعرہ خوارج کا ہے، یاد رکھیں. خوارج کہتے ہیں جس نے بھی کبیرہ گناہ کیا وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اب اس بات کی وضاحت ذرا سنیں. شیخ صاحب نے اوپر جو ہے حکمران کے مسئلے میں تھوڑا سا اجمال بیان کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے علماء تفصیل بیان ضرور کرتے ہیں. ہر صورت میں حکمران کی فرما برداری، اگر وہ غیر اللہ کا قانون نافذ کرے، قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون نافذ کرے اور لوگوں پر اس قانون کو واجب کر دے، اور اگر اس پہ نہ عمل کیا جائے تو لوگوں کو سزا دے، کیا یہ شخص کافر ہے؟ کیا یہ شخص مشرک ہے؟ اس کی تفصیل ہے. اس کی 6 صورتیں ہیں، 9 صورتیں، 6 صورتیں شرک اکبر کی ہیں اور 3 صورتیں شرک اصغر کی ہیں. یعنی یہ حکمران ہر صورت میں کافر نہیں ہے، یاد رکھیں. کفر اکبر کیسے؟ کفر اکبر کی جو صورتیں، نمبر ایک، اگر وہ یہ کہے کہ جو میں نے قانون پاس کیا ہے یہ جائز ہے شریعت میں، یہ کافر ہے. نمبر دو، اگر وہ یہ کہے کہ میرا قانون قرآن یا شریعت کے قانون سے بہتر ہے، کافر ہے. نمبر تین، اگر یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں اور عقیدے کی باتیں زبان سے پتہ چلتا ہے، حکمران نے جس نے یہ قانون نافذ کیا ہے ہم صرف اس کا عمل کو دیکھ کر کافر نہیں کہہ سکتے، یہ بات یاد رکھیں. ہمیں کیا پتہ اس کی نیت کیا ہے. تیسری صورت اگر وہ کہے کہ میرا قانون اور شریعت کا قانون دونوں برابر ہے, جس پہ عمل کرو دونوں جائز ہیں, یہ بھی کفر ہے, اس میں کوئی شک, کفر اکبر ہے. نمبر چار اگر وہ شریعت کے قانون کو جھٹلاتا ہے, کفر ہے. مثال کی مثال دے دوں تک بات آسان ہو جائے. چور اگر چوری کرے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو آٹھ شرطوں کے ساتھ اس کے ہاتھ کاٹنا پڑتا, دائیں ہاتھ ہتھیلی کے اس جوڑ سے, یہ شریعت کا قانون ہے. کوئی شخص آ کے کہتے حکمران کہتے نہیں ہاتھ کاٹنا, میں ہاتھ کاٹنے کی جگہ یہ قانون ہے کہ دو مہینے سزا ہے. اب یہ حکمران جس نے یہ قانون نافذ کیا ہے, اگر قرآن مجید کے اس قانون کو جھٹلاتا ہے, جو قرآن مجید میں چور کی سزا کیا ہے اس کے دائیں ہاتھ کاٹ دیا جائے, تو یہ کفر ہے, اسے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی جائز ہے اور دو مہینے کی سزا بھی جائز ہے, کافر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ دو مہینے کی سزا ہاتھ کاٹنے سے بہتر ہے, کافر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا قرآن مجید میں میں نہیں مانتا ہوں, جھٹلانا ہے, یہ بھی کفر ہے. تو یہ صورتیں جو ہے کفر کی. ایک اور صورت کفر کی ہے, اگر وہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے دو مہینے کی سزا شریعت میں ہے, یعنی قرآن مجید میں یا حدیث میں, شریعت میں جو سزا ہے چور کی وہ ہے اس کا دائیں ہاتھ نہ کاٹو بلکہ دو مہینے سزا ہے. اب عوام الناس کیا پتہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے, انہوں نے پیروی کرنا شروع کر دی. یہ حکمران جو ہے اس کو کہتے ہیں تبدیل کی صورت, کہ شریعت کے قانون کو تبدیل کر کے اپنا قانون اس کی جگہ نافذ کرنا, یہ بھی کفر اکبر ہے. یہ صورتیں کفر اکبر کی. جحود اور تکذیب دونوں جھٹلانا ہے, یہ دو صورتیں مختلف ہیں. جحود جاننے کے بعد, اور جو تکذیب ہوتا ہے وہ بغیر علم کے جھٹلانا. برا تو یہ چھ صورتیں, جو تین صورتیں باقی ہیں کفر اصغر کی جو ہیں وہ یہ ہے, اگر کوئی حکمران دنیاوی مفاد کے لیے یہ قانون نافذ کرتا ہے کہ چور کی سزا دو مہینے قید ہے, ہاتھ کاٹنا نہیں ہے, لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ وہ غلطی پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہے شریعت کا وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے, یہ کافر ہے؟ یہ کافر نہیں ہے میرے بھائیو, اگرچہ اس نے قانون سازی کی ہے اور اس نے اپنے ہوا نفس کی پیروی کی ہے, لیکن کیا یہ شخص کافر ہے؟ اچھا, کیا پہلا حکمران اور یہ دونوں برابر ہے جو کہتا ہے کہ اس ہاتھ کاٹنا میں مانتا ہی نہیں, اور یہ جو کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ شریعت کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, لیکن کرسی یا دنیا یا مال و دولت کسی وجہ سے وہ اس پہ عمل کرتا ہے؟ یاد رکھیں یہ کفر اکبر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز ہے, اس کا ایمان کم ہے اور یہ کفر اصغر کی صورت ہے, یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا, وہ مرتد نہیں ہے. وہ بات واضح ہوئی؟ تو یہ تفصیل بہت ضروری ہے. اس کی مزید دو اور صورتیں بھی ہیں. تبدیل یہ تھا کہ دو مہینے کی سزا ہاتھ کاٹنے کی جگہ ہے, شریعت نے بیان کیا کہ چور کی سزا دو مہینے سزا ہے. استبدال اور صورت ہے, استبدال یہ ہے کہ دو مہینے کی سزا جو ہے حکمران نے نافذ کی ہے لیکن شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ میری طرف سے نافذ کردہ قانون ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کیا یہ کافر ہے؟ یہ کافر نہیں ہے, یہ مان رہا ہے کہ یہ شریعت کا قانون نہیں ہے, میرا نفس کا قانون ہے, اس کا قرآن سے یا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ صورتیں جو ہیں مختلف صورتیں ہیں. پھر ایک اور صورت تشریع عام کی ہے کہ سارے کے سارے قانون یہ قرآن تبدیل کر دے. تبدیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ یہ قانون اس کا اپنا پاس کردہ ہے, شریعت کے قانون بہتر بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, افضل بھی ہیں, اور انہیں پہ عمل کرنا چاہیے, جھٹلاتا بھی نہیں ہے, یا پچھلی صورتیں نہیں ہیں, لیکن سارے شریعت کے قانون جو ہے وہ سارے تبدیل کرتا ہے. جتنی سزائیں ہیں, حدود تعزیرات ہیں, سب شریعت کے خلاف ہیں. اس پر بھی اس مسئلے میں علماء کے اختلاف ہے, لیکن جو قول راجح اور صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کفر اصغر ہے, اکبر نہیں ہے. تو یہ اس کی تفصیل ہے. اور اس کے ضابط شرک و طاعت کا ایک ضابطہ اچھی طرح یاد کر لیں, اب کبھی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, عیسائیوں نے کیا کیا, اپنے پادری, علماء اور راہب عابد جو ہیں, اپنے رہنماؤں کو جو دین رہنما ہیں رب بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا. والمسیح ابن مریم اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنا رب بنا لیا. تفسیر بن کثیر میں آپ ذرا دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں, وہ فرماتے ہیں کہ حدیب بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی ہیں جو پہلے کرسچن تھے, عیسائی تھے, نصرانی تھے, اسلام قبول کیا, لیکن جب یہ آیت پڑھی تو انہیں بہت تعجب ہوا اور گئے نبی کریم صلی اللہ کی خدمت میں حاضری دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کبھی اپنے پادریوں کو ربط بنائے نہیں ہے. تو اللہ کا فرمان سراخوں پہ, لیکن یہ بات مجھے تو سمجھائے ذرا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے یہ علماء اور آپ کے یہ رہنما جب کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے تھے تم ان کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں. اور جب کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں. اور یہی تو ان کی عبادت ہے, یہی تو شرک ہے. تو شرک و طاعہ میں یاد رکھیں, اگر کوئی شخص کسی کی پیروی کرتا ہے کسی حلال چیز کو حرام کرنے میں اور حرام چیز کو حلال کرنے میں, یہ شرک و طاعہ ہے. نہ سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ واضح ہوا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ جس نے یہ سوال کیا ہے اب دوبارہ اس کتاب کو پڑھیں, فٹ نوٹ کو بھی پڑھیں, انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. اپنے درس کی طرف واپس آتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ایمان میں کمی اور کمزوری ہو جاتی ہے, اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جان لے تاکہ ان سے بچ سکے اور اپنے ایمان کو تازہ کر سکے اور مضبوط کر سکے. نمبر ایک, محبت اور بغض, دوستی اور دشمنی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہونا, یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے. یعنی دنیائی مفاد کی بنیاد پر ہی دوستی اور دشمنی ہے. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین ایسی چیزیں ہیں اگر کوئی شخص پا لے تو وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا. ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سن لیں اور پا لیں, آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے. اور ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے میرے بھائیو, یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے دل میں ایمان جگہ کر چکا ہے. اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ينطق عن الهوى, حق بات فرماتے ہیں اور سچ فرماتے ہیں. وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ تعالی اور اللہ تعالی کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت ہو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ رسول سے کسی اور سے وہ اتنی محبت کرتا نہ ہو. سب سے زیادہ بیوی بچے ہیں, مال دولت ہے, گھر ہے, گاڑی بنگلہ ہے, دنیا ہے ساری کی ساری, اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سب سے بلند, سب سے زیادہ. نمبر دو, ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, کسی شخص سے محبت کرتا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے نہیں کہ میرا باس مجھے سیلری دیتا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ محبت کیسے ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کیسے راضی ہوگا کہ میرا تعلق اس شخص سے کیسا ہونا چاہیے. کسی دنیا مفاد میں یہ ڈاکٹر ہے, ذرا کمی فیس ذرا کم لیتا ہے تو اس لیے محبت ہے اس سے, نہیں, یہ دنیا میں محبت ہے میرے بھائی. ایمان کی مٹھاس اگر آپ چکھنا چاہتے ہیں حقیقتاً, تو لوگوں سے دوستی رکھو اور محبت رکھو صرف اللہ تعالیٰ کی. جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے, چاہے آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, آپ اسے آگاہ کریں اور اس کی محبت میں اتنی کمی ہو جتنا وہ نافرمانی کرتا ہے. اور اگر وہ راہ راست پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کی محبت اتنی بڑھنی چاہیے. لیکن آج اگر ہم سورہ سے دیکھیں اپنے ارد گرد ماحول میں ہماری محبتیں کہاں ہیں؟ اس لیے یاد رکھیں سات وہ لوگ جو قیامت کے دن میدان محشر کی ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو کسی سے دوستی کی ہوگی, محبت کی ہوگی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ان کا اجتماع آپس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا تھا اور وہ الگ الگ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوئے, دونوں مفاد کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے. اور تیسری بات ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقضہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار, کہ وہ کفر سے ایسی نفرت کرے جیسا کہ کوئی شخص آگ میں گرنے سے نفرت کرتا ہے. کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ آگ میں گرے اور آگ میں جلے, جتنا وہ نفرت کرتا ہے آگ سے اور دور رہتا ہے اتنا ہی کفر سے اسے نفرت کرنی چاہیے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی. آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہمارا کوئی کمال ہے؟ کمال ہے ہمارا کوئی نہیں میرے بھائی, سب رب ذو الجلال کا کمال ہے سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ہندو گھرانے میں پیدا کرتا, ہو سکتا ہے آج ہم نعوذ باللہ کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے یا کسی گائے کو سجدہ کر رہے ہوتے. اس رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں پر یہ ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہیں کفر کیا ہوتا ہے, شرک کیا ہوتا ہے, پرواہ نہیں. دنیا کے آپ کوئی سوال پوچھیں انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گے, پتہ نہیں ہوگا تو پوچھ کے بتائیں گے, لیکن آپ شرک کے بارے میں ایک سوال کر کے دیکھیں, بہت افسوس کی بات ہے. آگ سے کوئی ڈرتا نہیں ہے کیا؟ کسی کو دیکھے آپ نے آگ سے, آگ کے اسے انگار کو ہاتھ میں پکڑ کے کھیل رہا ہو؟ مشاہدین کے علاوہ جو لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو, جنوں کے سہارے سے یہ سارا کام کرتے ہیں, عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں, جیسے آگ سے دور بھاگتے ہو تو شرک اور کفر سے دور کیوں نہیں بھاگتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, کیا آپ نے کبھی آگ کو چھوا؟ کس نے چھوا آپ کو؟ آپ کو کب علم ہوا کہ آگ جلاتی ہے؟ کیسے علم ہوا؟ کیا چھونے کے بعد علم ہوا؟ یہ فطرتن یہ علم آپ کے اندر ہے کہ آگ جلاتی ہے؟ فطرتن آپ کو پتا ہے. اور لا الہ الا اللہ فطرتن یہ انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں ہے. لیکن فطرت کیسے پلٹی؟ آگ تو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ آگ جلاتی ہے, ہاتھ آگے نہیں کرتا, لیکن کفر و شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا یہ بندہ. تو اگر ایمان کی مٹھاس کو چکھنا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں, ان پہ عمل آج کریں, انشاءاللہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایمان آپ کے دل میں مضبوط کرتا ہے اور اس کی مٹھاس آپ کو کیسے محسوس ہوتی ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے میں کمی. بھروسہ تو ہم سب کہتے ہیں, توکل تو علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے, لیکن کیا بھروسے کا حق ہم نے ادا کیا؟ آپ جانتے ہیں بھروسے کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ اس حدیث کو سنیں پھر آپ کو پتہ چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بھروسہ کرنے میں, تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے. صبح صبح پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ, اور شام کو جب آتا تو پیٹ بھرا ہوا. یہ حق توکل ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ الاعتماد علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اور بھروسہ میرے بھائی دل کا عمل ہے, اعتماد بھروسہ دل کا عمل ہے. فی جلب المصالح او دفع المضار, کوئی مصلحت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, یا کسی چیز سے, کسی نقصان سے بچنے کے لیے, کسی شر سے دور ہونے کے لیے. مع الاخذ بالاسباب, یہ شرط ضروری ہے کہ سبب پر بھی عمل کرنا ہے. اگر یہ پرندہ گھونسلے میں بیٹھا رہتا شام تک تو اس کا پیٹ بھرتا کبھی؟ تو حق توکل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ساتھ سبب پہ عمل بھی کرنا ہے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا اسے اللہ کافی ہے، اسے اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو پریشانی ہو سکتی ہے. توکل کا بھروسے کا دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمے کے اندر آ چکے ہیں؟ کتنی ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان سے جوڑ دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. جتنا بھروسہ بڑھے گا اتنا ایمان بڑھے گا، جتنا بھروسے میں کمی ہوگی اتنا ایمان میں کمی ہوگی. ایمان کو بڑھانا چاہتے ہو تو بھروسے کو مضبوط کرو. ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ یار یہ جو حدیث ہے بڑی عجیب سی ہے جو میں نے بیان کی ہے، پرندہ ہے، اب اس کا واقعی پیٹ بھرا ہوتا ہے واپسی میں؟ تو ایک شخص صاحب جس نے درس دیا تھا، ایک دوست بتا رہے تھے یمن میں، تو کسی سائل نے کہا کہ شخص صاحب یہ واقعی حقیقت ہے؟ تو وہ جانتا تھا اس کے پڑوس میں ایک جوان تھا وہ پرندوں کا شکار کرتا تھا، تو اس نے کہا یہ شام کے وقت جو شکار ہو سورج غروب ہونے کے وقت وہ مجھے میرے پاس لے کے آنا. چنانچہ وہ پرندہ لے کے آیا، اس نے پرندے کو ذبح کیا اور اس کے جو ہے میدہ نکالا اور اس کو کھولا. وہ قسم کھا کے کہتا ہے لوگوں نے دیکھو بھرا ہوا تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں، میرے بھائی یہ حق توکل ہے. اب پرندوں کو بھی دیکھا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کبھی پرندے کو پانی پیتے ہوئے تو دیکھو کیسے پانی پیتا ہے. اللہ کی قسم انسان نہیں پی سکتا. اپنے چونج کو پانی میں ڈالتا ہے، گریویٹی کی اینٹی گریویٹی اس کو نیچے سے منہ میں ڈالتا ہے، پھر اوپر منہ کر کے اس کو پیتا ہے. چھوٹی چھوٹی گھونٹ، چند بوندیں جاتی ہیں. انسان کبھی ایسا نہیں کر سکتا. اگر زمین پہ پرندہ آ جائے تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آسمان میں کوئی رزق ملتا ہے اسے، ہوا میں کیا کھائے گا وہ؟ لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ، اسے دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کی مثال کیوں دی؟ اور بھی تو جانور ہیں. پرندے کے لیے سب سے مشکل ہے رزق طلب کرنا میرے بھائیو. ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ گھونسلہ بھی درختوں کے اوپر ہواؤں میں، زمین میں آ جائے تو یہ نہ انسان چھوڑتے نہ جانور چھوڑتے، پرندے کو کھا جاتے ہیں یا قتل کر دے کے مار دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ زمین پہ چل سکتا ہے امن و سلامتی کے ساتھ، ہوا میں اسے کوئی رزق ملنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی اس توکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ بھر کے اسے واپس بھیجتا ہے گھر میں. اپنے گھونسلے میں جاتا ہے، صرف اپنا نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی وہ دانا لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی حقیقت کی سمجھ عطا فرما اور حلال رزق کمانے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہم بھی حق توکل کو سمجھیں اس پہ عمل کریں، اور ہمارے لیے رزق کی فراوانی عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو تم نے رزق عطا فرمایا. نمبر تین، مصیبتوں کے وقت صبر نہ کرنا، یہ بھی ایمان کی کمی کی ایک نشانی ہے. مصیبت تو انسان کو اس دنیا میں، یاد رکھیں کوئی خوش ہو کے نہیں گیا، یہ دنیا جگہ ہے مصیبتوں کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مشکل و مشقت میں. جب یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور مصیبتوں کی جگہ ہے تو مومن کو چاہیے صبر کرے، اور صبر کا مطلب ہے اپنے نفس کو روک لینا. کس سے روک لینا؟ کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا. دنیا تو ویسے چھوڑ کے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم جب مرا اس نے وصیت میں صرف ایک بات کہی. کسی کو پتا ہے کیا کہا تھا؟ جب میں مر جاؤں تو قبر سے میرے ہاتھ کو ایسے باہر نکال لینا، تاکہ دنیا دیکھے کہ دنیا کا فاتح خالی ہاتھ گیا دنیا سے. دنیا کون لے کے جائے گا؟ کوئی بھی ساتھ نہیں لے کے جائے گا. تو دنیا میں جو مصیبتیں ہیں یہ کیوں ہیں؟ تاکہ یہ جو کمزور اور محتاج بندہ ہے, جو ہی مصیبت آتی ہے کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا, اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحم و کرم سے نوازے گا, اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. اور اس مصیبت کی وجہ سے اس کی جو گناہ تھے, اور ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں, ہم سب گنہگار ہیں, گناہ میں سب ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے. تو اپنے اس کمزور اور اپنے اس بندے کی عاجزی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. ان مصیبتوں کو یا جو ان مصیبتوں کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں, اگر یہ بندہ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لے تو میرا خیال ہے کوئی شخص بھی اس دنیا میں بغیر مصیبت کے نہ جائے. انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت ہو تاکہ میں اپنے یہ سارے عمل لے کے جاؤں, لیکن یہ دعا جائز نہیں ہے. کوئی شخص یہ دعا کرے کہ مجھے کوئی نہ کوئی مصیبت آئے, یاد رکھے قیامت کے دن جب یہ انسان اپنے اعمال دیکھے گا, کچھ ایسے اعمال ہوں گے جو اس نے کبھی کیے نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیری وہ مصیبتیں تھیں جن پر تو نے صبر کیا, آج میں نے تمہارے لیے تیرے نام اعمال میں اضافہ کر دیا ہے. اس وقت ایک ایک نیکی کے پیچھے انسان پاگل ہو کر بھاگ رہا ہوگا, ایک ایک نیکی کی طرف سب سے پیارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, وہ دن ہوگا جب بھاگ جائے گا بھائی بھائی سے, باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے, بیوی اپنے خاوند سے اور خاوند اپنی بیوی سے. میرے بھائی کوئی کسی کا نہیں ہوگا. بھاگیں گے کیوں؟ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنا باریک ترازو ہے, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دنیا میں کوئی ایسا ترازو ہے جو ذرے کو بھی تول سکے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے. جب کتاب کی بات آئی, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, یہ کیسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ, اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز بچی نہ بڑی چیز, سب کو سب جو میں نے کہا سب موجود ہے. کتابیں تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی, نام اعمال ہے تو ایسا ہے. اور جب ترازو کی بات آئی تو ترازو کیسا ہے؟ جس میں ذرے کا بھی وزن ہوتا ہے. میرے اس بندے نے ایک ذرے برابر نیکی کی, وہ ضائع کیوں جائے؟ اور انسان کا ترازو کیا ہے؟ جتنے بھی نیکیاں کریں انسان کے ترازو میں اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اور یہ بندہ ہے, اس کے ایک ذرے برابر برائی موجود ہے, پریشان ہے. اگر شرک اور کفر نہیں کیا اس بندے نے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے معاف کر دے گا, لیکن اگر شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسا ہے اور مر گیا ہے, ایسے موت آ گئی ہے, تو اس کی یاد رکھ کوئی نیکی نہیں ہے. اس کے نام اعمال میں صرف خرابی ہی خرابی ہے اور برائی ہی برائی ہے. تو مصیبتوں میں یاد رکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے, مصیبت آ گئی ہے کیا کرنا ہے؟ صبر تو کرنا. صبر کی پریکٹیکل کیا ہے؟ زبان سے تو کہہ لیا صبر کرنا ہے, پریکٹیکلی صبر کیا ہے؟ نمبر ایک, زبان سے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی غور کیا ان الفاظ پہ؟ انا للہ, بے شک ہم سب, صرف میں نے جس میں مصیبت آئی ہے, انا للہ, بے شک ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہیں, ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے. جس جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی ہماری نہیں ہے. مال و دولت ہے, بیوی بچے ہیں, دنیا ساری ہے, یہ صحت ہے, یہ زندگی ہے, کس کی دین ہے؟ انا للہ, ہم سب اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا ہے. اگر اس میں سے ایک چیز لے لی ہے اللہ تعالیٰ نے, ارے ہم سب نے واپس جانا ہے کہ نہیں؟ وہ انا الیہ راجعون, واپسی کہاں ہے سب کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وہ انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں، سب کچھ دیا بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہماری واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو ہمارے ہاتھ میں تو ہے بھی کچھ نہیں. اگر ایک مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لے تھوڑا سا مال لے لیا، اس مصیبت کی وجہ سے اگر آپ نے یہ الفاظ کہے انا للہ وانا الیہ راجعون، یا پانچ بیٹوں میں سے ایک بیٹا لے لیا اور آپ نے کہہ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون، قیامت کے دن آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا نہیں. بشرط یہ کہ اسی وقت یہ کہنا ہے. میرے بھائی یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا بہت مشکل ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں. اس لیے بات ہوئی کہ ایمان کیسے بڑھائیں. یہ چیزیں جو ہیں جیسے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اگر ان پہ عمل کیا جائے، صبر کیا جائے تو ایمان بڑھتا ہے. صبر نہیں کریں گے تو ایمان تو کم ہوتا رہے گا. اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب مصیبت کا پہلا وقت ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک بوڑھیا کو دیکھا قبر کے ساتھ رو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس بوڑھیا کا رخ قبر کی طرف تھا، بیٹا مر گیا تو رو رہی تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا، شفقت آئی، جا کے ان سے بات کی، تو عورت نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو اس عورت نے یہ کہا کہ میرا بچہ ہے، مجھے پتا ہے کیا حال ہے میرا. بہرحال تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے واپس. تو لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو عورت بوڑھی اٹھی اور بھاگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور معذرت کی، مجھے پتہ نہیں تھا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند المصیبت الاولى. صبر اس وقت تھا، اب نہیں. صبر تو تب تھا جب یہ مصیبت آئی، یہ لفظ کہہ دیتے تو بات ہی ختم تھی. تو یہ لفظ کہنے ہیں. کچھ لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے ہمیں جتنے نعمتیں دی ہمیں، وہ ان تو نعمت اللہ لا تحصوا، ہم گن نہیں سکتے. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملین ریال دیا ہے، ایک شخص نے آپ کو ملین ریال دیا، ملین، وہ ملین نہیں جو ابھی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، ملین ریال کس شخص نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے آپ کو اس شخص نے کہا مجھے 100 ریال چاہیے، آپ خوشی سے دیں گے یا رو کے دیں گے؟ اس نے آپ کو مفت دیا ہے، مفت ملین ریال، ایسے بلایا، یار آپ مجھے بندے اچھے لگ رہے ہو، یہ ملین ریال ہے. پھر ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا مجھے 100 چاہیے، آپ خوش ہوں گے یا روئیں گے؟ کوئی شخص دنیا میں ہے جو 100 ریال دینے کے لیے روئے گا اور کہے گا یار یہ کیسا شخص ہے، مجھ سے یہ 100 ریال مانگ رہا ہے؟ بلکہ کیا کہے گا، بھائی آپ کا شکر ہے، آپ نے ملین ریال دیا، اس سے اور بھی چاہیے تو اور بھی لے لو. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا آپ کے قدموں میں گر جائے تو پھر بھی آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی اللہ تعالیٰ سے ساری دنیا چھین لے، لیکن یہ آنکھوں کا نور آپ کا موجود ہے، یہ پوری دنیا ایک طرف، آنکھوں کا نور ایک طرف، باقی آپ چھوڑ دیں. تو اس کی مثال یوں ہے، اگر اللہ تعالیٰ مصیبت کی وجہ سے ایک چیز لے لیتا ہے آپ سے، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ملین کیوں بھول جاتے ہو؟ 100 کہاں، وہ ملین کہاں؟ اگر 100 کی جگہ 1000 لے لیتا پھر بھی خوشی خوشی دیتے یا نہیں؟ بھائی ملین سے 1 لاکھ لے لیتا، مجھے ایسا ایک شخص دنیا میں دکھا دیں جس کا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لے لیا ہو. کوئی ہے دنیا میں ملین دے کے ملین لے لیا ہو؟ اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے. فرعون جب مرا تھا بادشاہ تھا کہ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا پوری چھین لیتی پھر اسے موت دی؟ اور فرعون وہ کہا جس نے کہا انا ربکم الاعلى، میں تمہارا رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں. تو میرے بھائیو، مصیبتوں کو سمجھو، مصیبتیں ہوتی کیا ہیں؟ یہ تو ہم نے کہنا تھا، کرنا کیا ہے؟ نہیں، پہلے کیا نہیں کرنا؟ شکایت نہیں زبان سے کہ اللہ تعالیٰ صرف مجھے دیکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. کیا مصیبتیں میرے سر پہ، یعنی لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے. مصیبت تو ہوگی، دنیا کا خسارہ تو ہوگی میرے بھائی، لیکن ان الفاظ سے آخرت میں بھی، صرف یہ نہیں کہ آپ کو اس کی نیکی بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ گناہوں کے ڈھیر وہاں پہ آپ کا انتظار کریں گے. اور کیا کرنا نہیں ہے؟ گالوں پر مارنا نہیں ہے، کپڑے نہیں پھاڑنے، چیخو پکار نہیں، نوحا نہیں کرنا. لیکن محرم میں آپ دیکھتے ہیں نوحے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے، ان للہ وانا الیہ راجعون، یہی کہہ سکتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور نوحا کرنے والی عورت کو یہ فرمایا کہ یہ کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے. اللہ المستعان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان فی الناس ہما بہما کفر الطعن فی النسب والنیاحة علی المیت متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نمبر ایک الطعن فی النسب، کسی کے حسب اور نسب میں تانا مارنا، یہ تمہاری چھوٹی ذات ہے، ارے میں تو یہ ہوں. ونیاحة علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا. نوحہ کا مطلب یہ نہیں صرف رونا، بلکہ نوحہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ میت کے مر جانے کے بعد اس کی اچھائیاں بیان کرنا، اور اس سے بہت سے لوگ غافل ہیں. میت کے بعد، مرنے کے بعد لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یار بڑا اچھا بندہ تھا، ارے بڑا اچھا تھا، اور بیچارہ جو جن کا وہ کھویا ہے، جن گھر میں مصیبت، وہ زیادہ روتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بڑی مشکل میں اس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، ارے کتنا اچھا تھا، مجھے تو اس نے یہ کیا تھا، یہ دیا تھا، وہ کیا تھا، بڑا سخی تھا، بڑا یہ تھا. تو ان کو یادیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں. آپ نے جا کے کیا کہنا ہے؟ صبر کر رہے ہیں. ان اللہ ان اللہ راجعون، عظم اللہ اجرک، احسن اللہ عزاك، عام سے الفاظ ہیں. اس سب میں دعا ہے میرے بھائیو، دیکھیں سب میں دعا ہے. انگریز کیا کہتے ہیں؟ سوری. ارے بندہ ان کا مارا ہے، سوری تم کیوں کر رہے ہو کہ تم نے مارا ہے؟ لیکن شریعت میں دیکھیں ان للہ ان الیہ راجعون، یہ توحید ہے. پھر عظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو عظیم بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا ان للہ ان الیہ راجعون، تو اجر تو اسے مل گیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجر کو عظیم فرمائے اور بلند فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے، اور تمہاری اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرمائے. کتنی پیارے الفاظ ہیں، دعا ہی دعا ہے، خیر ہی خیر ہے. مختصر بیان کرتا ہوں، اگر ساری باتیں بیان ہوگی تو پھر بات نہیں ہو سکے گی. نمبر چار، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کی احکام کی پرواہ نہ کرنا. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو ابھی میں بس مختصر میں بیان کر دیتا ہوں. یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یہ بات بہت عام ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکام کو چھوڑ کے کسی کو خوش کرنا، بیوی نے فرمائش کی ہے وہ لے کے آنی ہے، اگرچہ لوگوں کا مال حرام کھانا ہے، اگرچہ موبائل چوری کرنا ہے تو بیوی کو گفٹ کر کے دینا ہے. بیوی نے اگر موبائل مانگا ہے تو چوری سے دینا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، جو موبائل چرا رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا گفٹ کر رہے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا. اس میں ایک عظیم حدیث میں اسی پہ اس بات اس چوتھے پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بے شک نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو لوگوں کی رضا سے آگے کیا اور لوگوں کی سخط، یعنی لوگوں کو ناراض کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. رضی اللہ عنہ ارضى عنہ الناس، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوا اور لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت کو بڑھا دیا اور لوگوں کو بھی اس پہ راضی کر دیا. ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط علی سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس. اور جس نے لوگوں کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی اس شخص سے ناراض کرے گا. اگر لوگوں کو دیکھیں، کوئی شخص بھی لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا. کوئی شخص ایسا ہے دنیا میں کسی کو دیکھا ہے آپ نے جس نے سب کو راضی کیا ہو؟ ارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی سب کو راضی نہیں کر سکے. کوئی ایسا نبی دنیا سے گئے جس کے دشمن نہ ہو؟ وہ کون سے انبیاء ہیں جو دنیا سے گئے ان کے دشمن نہ ہو؟ کوئی جانتے ہیں کسی کو آپ؟ ہر نبی کے دشمن موجود ہیں، ان کے دور میں موجود ہیں، ان سے پہلے بھی ان کے بعد میں بھی. ابو لہب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا تھا، دشمن تھا کہ نہیں؟ دشمن تھا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے؟ وہ خود راضی نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ راضی نہیں ہوئے. اگر لوگ انبیاء علیہ السلام سے راضی نہ ہو سکے تو کیا ہم سے راضی ہوں گے؟ تو میرے بھائی ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، اور یہ محال ہے، کیونکہ لوگوں کے دو لوگوں کے دماغ برابر نہیں ہیں، دو لوگوں کی پسند اور ناپسند برابر نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم لوگوں کو خوش کرتے رہیں اگرچہ ہمارا رب ناراض ہو جائے؟ نہیں، ہمارا کام یہ ہے ہم اپنے رب کو خوش کریں. لوگ راضی ہوتے یا نہیں ہوتے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے رب کی طرف ہمیں چھوڑ دیا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی کر رہے ہوں گے وہ راضی ہو کے رہیں گے، اور جو ناراض رہنا چاہتے وہ ناراض ہو کے رہیں گے. آپ کی صحت کو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. نمبر پانچ، یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور دوستوں کو کامیاب نہیں کریں گے اور اپنی مدد اور اعانت و نصرت سے نہیں نوازیں گے، یہ بھی ایمان کامل کے منافی ہے، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں اپنے رسولوں کو کامیاب کروں گا، کامیابی عطا فرماؤں گا. جتنے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، کوئی ناکام ہو کے گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو کامیاب کیا، اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اگرچہ دشمن فرعون جیسا بادشاہ تھا یا ابو جہل ابو لہب جیسے سردار تھے، کوئی سامنے نہیں آ سکے، یا بدترین لوگ یہودیوں جیسے جنہوں نے اس علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کی. انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کوئی طاقت نہ رہ سکی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا. جس کو شک ہے اس اپنے ایمان کو ضرورت سے ٹٹولے اور دیکھے کہ اس کا ایمان کتنا کمزور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ میں اس لوگوں کی بات چھوڑتے ہیں اس آیت کے بارے میں بات کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ وہ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر نہ حق، جیسے کہ جاہلیت میں لوگ گمان کرتے تھے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے اس آیت کریمہ میں کہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کامیاب نہیں کرے گا اور ان کی دعوت ختم ہو جائے گی. جس نے یہ گمان کیا تو اس نے جاہلیت کی طرح، جسے لوگ گمان کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، ان کو ہم دیکھ لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں گے، یا نوح کی قوم نے کیا کہا، یہ کیا کر سکتے، ان کے ساتھ دیکھو ہم کون، جتنے بھی نیچی ذات والے لوگ یہ یہی تو ان کے ساتھ ہیں، کوئی بھی سردار ان کے ساتھ ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی میں ایسا غرق کیا کہ پہاڑ بھی نظر نہیں آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پر بدگمانی ایمان کی کمی کی نشانی ہے میرے بھائیوں، اور اگر یہ بڑھتا گیا آہستہ آہستہ تو کفر بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. نمبر چھ، اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم نہ کرنا، یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے. تعظیم کیسے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی؟ اگر کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ نیچے پڑا ہو اور آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو پرواہ بھی نہیں، آپ گزر کے چلے گئے، تو واضح نشانی کی ایمان میں کمی ہے. اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور بلند جگہ پہ رکھتے ہیں، محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں، تو ایمان کامل کی نشانی ہے. بھی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے صحابہ کرام نے گردنیں اڑوائیں، اپنی گردنیں کٹوائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند رہے. اور ہمیں تو اسلام مفت میں ملا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت اس چھوٹے سے عمل سے بھی نہیں کر سکتے کیا؟ اس کے لیے کیا ہاتھ کٹوانے کی ضرورت ہے، گردن اڑوانے کی ضرورت ہے کیا؟ راستے میں چل رہے ہیں کیونکہ نیچے اکثر دیکھیں آپ روڈ میں جب ٹرمز ختم ہوتے ہیں اسکولوں میں تو کتابوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں, کاپیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ اکثر مساجد ہیں جنہوں نے خاص ڈبہ بنایا ہے, صندوق بنائے, وہاں پر یہ کتابیں رکھتی ہیں اور وہ خود ان کو لے جا کے ڈسکارڈ کر دیتے ہیں بعد میں. لیکن کچھ ایسی جگہ دیکھیں روڈوں کے ادھر پڑھوں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اٹھا کے محفوظ جگہ پہ رکھیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورا سارا اٹھا کے اٹھا لیں, جو آپ سے جس کو آپ نہ بھی اٹھا سکے وہ کریں. فتقوا اللہ ما استطعتم, اپنے طاقت استطاعت کے مطابق آپ ان کو گندگی سے تو ہٹا سکتے ہیں نا, تھوڑا سا ہٹا دیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ دیکھ رہے ہوں یا اللہ تعالیٰ کا نام موجود ہو. ارشاد باری تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدر, لوگ نے اللہ تعالیٰ کی قدر, اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی. وہ کیا واقعی ہم نے جانے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت اور عظمت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے, یہ درند پرند بھی, یہ دیواریں بھی, جانتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور جتنی بھی چیزیں موجود ہیں دنیا میں سب اللہ تعالی کی ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ایک روایت میں ہے کہ سمندر جو ہے سمندر رات میں 3 مرتبہ اللہ تعالی سے اجازت مانگتا ہے روزانہ کہ اللہ مجھے اجازت دیں میں تیرے نافرمانوں کو غرق کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے اسے چھوڑ دو. یہ نافرمان بھی اللہ کے بندے ہیں, نافرمانی کرنے سے تھکتے نہیں, اور ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق جو ہے درند اور پرند اور یہ سمندر جو ہے ان کو غصہ آتا ہے, ان کے اپنے بس میں نہیں کہ وہ آ کے اس بندے کو غرق کر دیں, بس میں نہیں ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مثلا یہ انسان کب آ کے کھولے گا اور کب دیکھے گا کہ وہ کہاں ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ دنیا کی کو اچھا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے, لیکن یہ نہیں جانتے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کرنا ہے. نمبر 7, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذکر ہو تو درود نہ پڑھنا, یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور لوگ ایسے منہ تک کے دیکھ رہے ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں؟ اور عجمیوں میں یہ میں نے بہت دیکھا ہے, عرب میں آپ کو کم نظر آئیں گے ایسے لوگ جو درود نہ پڑھتے ہوں. عجمیوں میں نے دیکھا ہے کافی سے لوگ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے درود نہیں پڑھتے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم لوگ کہتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کہنا کیا ہے. آپ نے صرف یہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ایک مرتبہ کہنے سے 10 گنا نیکی آپ کو مل جائیں گی. ایک رحمت نے 10 رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی اپنے رب کی طرف سے, سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی, کہنے والے جبریل علیہ السلام تھے, اور آمین کہنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کہ اس شخص کی ناک خاک میں آلود ہو 3 مرتبہ, یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے, ہلاک ہو جائے, ہلاک ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین آمین آمین. صحابہ کرام سے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر چڑھتے گئے اور 3 مرتبہ آمین پڑھی آپ نے, تو یہ کبھی آپ کا یہ معمول نہیں تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے یہ باتیں بیان کی اور میں نے آمین کہا. نمبر 1, جس شخص نے اپنی زندگی اپنے ماں باپ کو پایا ہو اور وہ اسے جنت میں نہ لے جا سکیں, یعنی وہ اوپر سے جنت میں نہ گیا ہو, تو وہ شخص ہلاک ہو جائے. نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں آمین. آسمان کے سب سے عظیم فرشتہ بدعا دے رہے ہیں اور زمین و آسمان کے سب سے عظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، کیا وہ شخص بچ سکتا ہے؟ اے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والے، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ سمندر کہتا ہے کہ میں غرق کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم مخلوق آسمان اور زمینوں کی بد دعا دے رہے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں اپنے رب کا خوف نہیں؟ دوسری بات، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے میرا نام سنا اور درود نہیں پڑھا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھا جائے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں ہلاکت کی. اب جانتے ہیں کہ انسان کے نہ کب زمین میں، یہ انسان اپنا کب زمین میں رگڑتا ہے جانتے ہیں؟ جب اس کی روح نہیں نکلتی، تڑپتا ہے. عربی میں یہ محاورہ ہے، جب کسی کو بد دعا بڑی دینے چاہتے تھے نا تو یوں کہتے کہ تم مرنے کی تمنا کرے لیکن تجھے موت نہ آئے، یعنی موت آ جائے تمہیں لیکن تم مر نہ سکے. اور تیسرا، جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکے. دیکھنے کے لیے تو چھوٹے سے کام ہیں، لیکن ان کے اوپر کتنی مصیبت مرتب ہے کبھی ہم نے سوچا ہے. اور جیسے یاد رکھے قائد، جیسے مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، تو ان اعمال کو کرنے میں اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایمان کی بلندی کی بڑی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں بند ہے چل رہا ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے، ریکارڈ تو ہو رہا ہے لیکن کتنے میں شروع کیا تھا؟
ایک گھنٹہ دو منٹ،
دس منٹ اور کر لیتے ہیں بس، پھر باقی انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ آدھے بیان کریں گے. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کی اگر قسم کھائی جائے تو اس کی تصدیق نہ کرنا ایمان کی کمی کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تحلفوا بآبائكم ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ، اور جس نے قسم کھائی تو اس کی تصدیق کرو. جس نے قسم کھائی تو وہ سچ قسم کھائے، اور جس کے لیے قسم کھائی جائے تو اسے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور راضی ہونا چاہیے. مجھے اس پہ راضی نہیں ہوتا، الفاظ پہ ذرا غور کرنا، فلیس من اللہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کہاں جائے گا یہ شخص؟ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ لوگوں کے سامنے قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ میں نے یہ 100 ریال آپ کو دے دیا ہے. 100 ریال کی کیا قیمت ہے؟ 100 ریال مثال کے طور پہ کہتے ہیں، نہیں جی آپ نے نہیں دیا مجھے، اللہ کی قسم میں نے دیا ہے. کہتے ہیں نہیں میں نے دیا نہیں. الے راضی ہو جاؤ، اگرچہ اس نے دیا نہیں ہے راضی ہو جاؤ. اللہ کی قسم، اس 100 کے بدلے میں دیکھنا کتنا ملتا ہے آپ کو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. یہ فضیلت ہے، یہ کرنا بہتر ہے. آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے، اسے نہیں دیا تو لے لو آپ کا اپنا حق. یہ مطلب جس نے بھی قسم کھائی اس کو چھوڑ دی، مطلب نہیں ہے اس کا، بات یہ ہو رہی ہے فضیلت ہے. ایک شخص جھوٹا ہے، آپ جانتے ہیں جھوٹا ہے اور قسم جھوٹی کھا رہا ہے، کیا اس کی بات مان لیں؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ورنہ تو پھر جھوٹے گواہ بھی سب کامیاب ہو جائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے، علم نہیں ہے اور وہ قسم کھا رہا ہے، اس کی تصدیق کر لو، تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جس نے بھی قسم کھائی بس ایمان کو اپنا مضبوط کرنے کے لیے ٹھیک ہے معاف کر دیا جاؤ. جو یہ کرنا چاہتے ہیں فضیلت ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے کوئی چیز تھوڑی سی بھی کی تو اس کا اجر تو اسے مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ عام نہیں ہے، اگرچہ لوگوں کی زبان پر آسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لوگ ایسے نہیں لیا کرتے تھے. آج کل قسمیں تو انسان ایسے کھاتا ہے جیسے پانی پی رہا ہو, اللہ قسم یہ ہے اللہ قسم, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ایسی قسم کو کیا فرمایا ہے, لغو ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ اس قسم مؤاخذہ نہیں کرتا جو لغو ہو, جو تمہاری زبانوں پہ عادت کے طور پر بار بار آپ کہتے رہتے ہو, قسم سے میں آیا قسم سے میں گیا, واللہ بولتے ہیں, واللہ یہ واللہ وہ, یہ انسان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام, اس کی معافی ہے. لیکن ولکن اخذ بما عقدت الايمان, مؤاخذہ اس قسم کا ہوتا ہے جس پر آپ گرہ ڈال لیں, بس بات پکی ہو گئی, پھر اس کی مخالفت کریں یہاں پر مؤاخذہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جنت کے علاوہ کوئی اور چیز طلب کرنا یہ بڑی مشکل بات ہے کہ اللہ کے لیے مجھے فلان چیز دو. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ لوگ ریال ریال بھی لے لیتا ہے. اللہ کے نام پہ اگر مانگنا ہے تو یاد رکھیں جنت مانگا کرے. اللہ تعالیٰ کا نام ایک دو ریال کے نہیں ہے میرے بھائیوں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسأل بوجه الله الا الجنہ. ابو داؤد نے روایت کیا اللہ تعالیٰ کے نام سے صرف جنت ہی مانگی جاتی ہے. جو جنت نہیں مانگتا دنیا کے چند ریال روپے مانگتا ہے اس کے ایمان میں کمزوری ہے. نمبر 10, اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے سوال کرے تو اسے دھتکارنا, یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے. تو کیا ہم جتنے بھی لوگ باہر ہیں سب کو دیتے رہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پہ مانگ لینا, اگر کچھ ہے آپ کے پاس تو دے دو, ارے یہ پروفیشنل ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, وہ جانے اس کا رب جانے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ سوال کو تم پروفیشنل ہو کہ نہیں؟ ہاں, جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ اس کی زمینیں ہیں, پراپرٹی ہے اس کی, پھر یہ کر رہا ہے, تو اس کو بے شک اپنا دو. لیکن اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا آپ کے سامنے اور آپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا, چلو کیا جواب دو گے؟ اس نام کی عظمت کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو. شرط یہ کہ استطاعت کے باوجود, یہ نہیں کہ آپ کے جیب میں کچھ نہیں ادھار لے کے اس کو دے دو, نہیں, میرا اس کا مطلب نہیں ہے. استطاعت ہونا ضروری, آپ کے جیب میں کچھ ہے, نصف ریال کیوں نہیں آپ کی جیب میں, اس نے اللہ کے نام پہ دے دو اگر ہے استطاعت, نہیں ہے ضروری نہیں ہے میرے بھائیو. فتقوا اللہ ما استطعتم, قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی عظیم حدیث ہے, من استعاذ باللہ فاعذوه, جس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے تو اسے پناہ دے دو. یعنی کچھ اللہ کی پناہ میں ہوں میں, بس رک جاؤ. اگرچہ جھگڑا ہو رہا ہے, اللہ کی پناہ مانگ لی اس شخص نے, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رک جاؤ. ومن سأل باللہ فأعطوه, جس نے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا اسے دے دو. ومن دعاكم فأجيبوه, جس نے دعوت دی ہے کہ اس کی استجابت کرو. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه, جس نے تمہارے لیے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو اچھا بدلہ ضرور دو. فإن لم تجدوا ما تكافئوه به, اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم اس کا اچھا بدلہ اتار سکو, فدعو له, تو اس کے لیے دعا ضرور کرو. دعا تو کر سکتے ہو یا دعا بھی نہیں کر سکتے ہو؟ دعا سکو. کب تک دعا کرو؟ حتى تروا انكم قد كافأتموه, اس وقت تک دعا کرو جب تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ اب ہم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا. بھائی کسی کے احسان ضائع نہ کرنے دو. اگر لوگوں کے یہ اچھے عمل ضائع کر دیں گے تو اچھے کرنے والے کتنے لوگ رہیں گے؟ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے نا اچھے لوگوں کی کہ نہیں؟ حوصلہ افزائی کیسے ہوتی ہے؟ اس نے اچھا عمل آپ کے لیے کیا, آپ کی نیت ہو کہ اللہ تب مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی اس کے کبھی کام آؤں. نیت ہی کافی آپ کے لیے, اور جب موقع ملے تو اس کا اچھائی کا بدلہ اچھے سے ضرور چکانا. اگر کچھ نہیں آپ کے پاس اس کے لیے دعا کرو. ارے کتنے لوگ ہیں جن کا ہم پر احسان ہے, بہت سارے لوگ ہیں بھائی. انسان انسان کے ہی کام آتا ہے میرے بھائیوں, اور اللہ تعالیٰ اس شخص دل میں نرمی پیدا کرتے اور اسے توفیق دیتے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی وہ مدد کرے. ہم سب محتاج ہیں, کمزور ہیں, مدد انسان کو دنیا کے معاملات میں یا کسی اور معاملات میں پڑھی جاتی ہے. اگر کسی نے احسان کیا ہے تجھ پر تو اس کا بدلہ اچھائی سے ضرور کرو. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو 10 پوائنٹ آج کے درس میں ہو گئے, باقی 13 پوائنٹ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع وعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
گناہ کبیرہ شرک نہیں ہے تو اس کے لیے جو شفاعت کی جو دلیل ہے,
کون سی؟
خوارج کے رد میں شفاعت کی دلیل اللہ کے نبی شافی ہوں گے ان موحدین کے لیے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. تھوڑی سی وضاحت کا تو مسئلہ
نہیں, بات واضح ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کہ میں نے بات کی تھی کہ جو خوارج ہیں وہ یہ کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا ہے وہ کافر ہے. ان لوگوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات میں یہ آیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ رسول نافرمانی کی, وہ جہنم میں سزا پائیں گے ہمیشہ کے لیے. تو جہنم میں کون سزا پائے گا ہمیشہ کے لیے؟ کافر ہی پائیں گے, مشرک ہی پائیں گے. لیکن انہوں نے, یہ وعید کی آیات ہیں, جو آیات وعدہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے, ان کو بھول جاتے ہیں. تو شریعت کے مسائل میں جتنی بھی دلائل موجود سب کو اکٹھا کر کے پھر فتویٰ دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے یا سود کھاتا ہے کیا وہ کافر ہے؟ اگر ہم ایک آیت کو دیکھیں جس نے بھی اللہ کے نافرمانی, اللہ کے رسول نافرمانی کی, تو وہ جہنم میں سزا پائے گا ہمیشہ کے لیے. اگر اس آیت کو دیکھیں اکیلی کو تو پھر تو ہر نافرمان اس میں داخل ہے کہ نہیں؟ ہر نافرمان داخل ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ بیان کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان لوگ ہیں وہ شفاعت سے ان کو نجات ہوگی کہ نہیں؟ شفاعت سے نجات ہوگی. صحیح بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں کہ شفاعت سے ان کو نجات ہوگی. تھے تو نافرمان اور ہمیشہ کے لیے عذاب تھا, تو کافر کیوں نہ تھے؟ مطلب وہ کافر نہیں تھے, ہمیشہ کے لیے عذاب, مطلب لمبے عرصے تک عذاب, کیونکہ دوسری آیات میں اور احادیث میں اس کی وضاحت ہوئی ہے. تو ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنا بہت ضروری ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اتنی گناہوں کی سیاہی کی کالک سے کالے ہو چکے ہوں گے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ان کی شفاعت کرنے کے تیار نہیں. شفاعت کرنے والے چلے جائیں گے, نہ ان کے اچھے اعمال اتنے ہوں گے کہ وہ ان کو نجات دلا سکے, نہ شفاعت کرنے والے کوئی موجود ہوں گے. تو آخر میں کیا ہوگا؟ رحمت ارحم الراحمین, اللہ تعالیٰ رحم و کرم سے اس کو بھی معاف کر دے گا, بشرط یہ کہ شرک اور کفر شخص نے نہ کیا ہو. ایسے لوگ بھی ہیں, اور وقت نہیں کہ میں بیان کرتا کہ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا, قصہ بہت مشہور, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جہنم سے وہ شخص کیسے نکلے گا, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو آہستہ آہستہ جنت میں داخل کرے گا. اور جب وہ داخل ہوگا, آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کچھ ہوگا جنت میں؟ یہ جنت میں سب سے کم ترین درجے کا انسان ہوگا. یہ سارے کی ساری دنیا پوری, جتنا سونا ہے, جتنا ہیرے ہیں, جتنا موتی ہیں, جتنا اس میں خیر ہے, جتنی برکت ہے دنیا میں, اس کے 10 گنا. ارے پوری دنیا, جتنے بادشاہ موجود ہیں اپنے ملک کے بادشاہ ہیں بس, پوری دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں. یعنی اس شخص کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی دولت اور خیر اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی. بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنی دنیا ہے اتنی تمہارے لیے ہے جنت میں، راضی ہے کہ نہیں؟ ہر اتنی ہو تو راضی ہے کہ نہیں؟ ابھی جہنم سے مرشد سے جان چھوٹی ہے تو راضی ہے، لیکن اتنی اور اتنی اور اتنی اور اتنی اور، وہ یہ بندہ پریشان ہوتا رہے گا، یہ کیسا عظیم رب ہے، جب دینے کو آتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور جب تکلیف دینے کو آتا ہے تو پھر ویسے پکڑنے والا کوئی بھی نہیں. کوئی اور سوال ہے کسی بھائی کے پاس؟ جی ہاں، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں علی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور کہیں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دے، نہیں ہے تو دودکارو نہیں. جی اللہ کہہ دیں، اشارہ کر دیں کہ نہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہ کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دھتکارنا، یہ کہنا بھائی تم تو پروفیشنل ہو، تم یہ ہو تم وہ، نہیں میرے بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. کس کے؟
پرندے، جو
پرندے
حرم کے طواف کرتے ہیں، کچھ پرندے ہیں، کچھ ابابیل جس کو کہا ہے وہی پرندے ہیں، مگر وہ ان کی کوئی غذا نہیں، کچھ نہیں، جیسے کبوتر ہے وہاں کھاتے ہیں، اللہ العالمین کس طرح غذا پہنچاتے ہیں وہ دیکھیں آپ، یعنی ٹائم گھومتے رہتے ہیں، کوئی ان کا دھن نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، سبحان اللہ،
ان کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے،
یہ یقین ہے، یہ ہے، مگر اندر ہی ہوتے ہیں، باہر بھی نہیں جاتے، جہاں تک
وہ باہر بھی جاتے ہیں، وہ ہم سے پوچھ کے نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، ہاں یہ صحیح بات ہے کہ وہ ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن وہ کب ادھر رہتے ہیں؟ جب اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں. چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اللہ تعالیٰ جب دینے کو آتا ہے نا تو اتنا دیتا ہے کہ اللہ اکبر. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں، ہم رزق، جو رزق ہوتا ہے رزق، ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہے، مال و دولت ہے، نہیں میرے بھائی، رزق اس سے زیادہ وسیع ہے، تندرستی رزق ہے، آپ تندرست ہیں نا، یہ صحت پہ رزق ہے میرے بھائیو، صرف مال و دولت رزق نہیں ہے، اچھی بات کرنا رزق ہے، اچھی طرف دیکھنا رزق ہے، اچھا سننا رزق ہے، اچھا کھانا رزق ہے، اچھے دوست رزق ہیں، سب رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور سب سے بڑے رزق جو ہے وہ ہے توحید اور ایمان اور سنت کا رزق، جو ہم بھول جاتے ہیں اور لگے رہتے ہیں پیچھے اس ریال اور روپے کے پیچھے. کیسے دیکھیں، اس کے بعد میں ختم کر دوں، پانچ منٹ اب مجھے اور دے دیں تھوڑے سے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو چاہا ہے رزق کے معاملے میں، کہ میرے بندے حلال رزق کمانا، یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، حلال یہ ہے اس کی طرف جاؤ اور حرام یہی سے بچو. اس بندے نے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے رب کو ناراض کیا، قتل کرنا پڑا تو قتل بھی کیا، جھوٹ بولنا پڑا تو جھوٹ بھی بولا، ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے اس کو بس یہ مان مل جائے، اگرچہ اس کا رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. کیا ہم نے سوچا ہے یہ جو رزق ہم کماتے ہیں، جن کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، حقیقت ذرا دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے وہ سب سے آسان کام ہے، اللہ کی قسم سب سے آسان کام ہے، اس سے مشکل کام اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کرتا تو ہم عاجز ہو جاتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ رزق حلال کمایا اور روٹی کرنے والا اپنے منہ میں رکھا، اس کو چبایا اور اس کو نگلا. اس کے بعد آپ کا کوئی دخل ہے، آپ کا کوئی کام ہے، وہ نوالا کیسے جاتا ہے، حلق سے کیسے اترتا ہے، سانس کی نالی اسے آگے ہے، جانتے ہیں ایسے، یہ سانس کی نالی ہے اور پیچھے یہ خوراک کی نالی ہے. سانس کی نالی میں اگر ایک ملی میٹر کا ٹکڑا بھی چلا گیا تو کھانس کھانس کے آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ پورے دن کھانے نہیں کھا سکیں گے. یا اگر وہ جب تک نکلے گا نہیں, یہ سسٹم الگ رکھا ہے, آپ اس کو نکالنا چاہیں تو اللہ کی قسم نکال نہیں سکتے, ایک ٹکڑے کو نکالنے سے سانس کی نالی سے. تو اللہ تعالیٰ سسٹم رکھا ہے آپ کے اندر, آپ کا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے کہ کھانس کھانس کے آپ اس کو نکالے گا, تب تک کھانسے گا تب جب تک نکلے گا, اگر نہیں نکلے گا تو وہ اندر پیپ کر جائے گا, پھر آپریشن ہوگا, پھر مصیبتیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو نوالہ جو میں نے داخل کیا ہے, اس سانس کے نالے کو بند کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. کبھی نوالہ کھاتے ہوئے آپ نے اگر انگلیاں ڈالی پھر اس کو نکلا؟ سانس کے نالے کو بند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے, اس جسم کو حکم دے کے. تیرے ہاتھ تو نافرمانی کر سکتے ہیں, اللہ کی قسم تیرا یہ گرہ نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا حکم کی پیروی کرتے ہوئے سانس کی نالی کو بند کرتا ہے اور آپ اس کو نکلتے ہو. خوراک کی نالی میں ایک ایسی سیکریشنز ہے جس سے یہ نوالہ جو ہے یہ پھسلتا جاتا ہے. اگر رک گیا تو کیا کریں گے؟ اچھا, یہ پھسلنے والی چیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کی ہے, جو سیل ہیں اس نالی خوراک کی نالی کے وہ اس کو پیدا کرتے ہیں. اب نوالہ پھسل گیا, پھسلنے کے ساتھ ساتھ یہ جو نالی ہے اس کے اندر جو مسل ہیں, جو گوشت کے پٹھے ہیں, وہ اس کو اسے نچوڑتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف, اوپر سے نیچے کی طرف. اگر الٹا چلنا شروع کر دیں کبھی تو کوئی شخص کچھ کھا نہ سکے, تو انہیں اوپر سے نیچے کی طرف اس کو دبانا ہے. اب نیچے آیا, نیچے جو ہے معدے سے پہلے ایک خاص والو ہے, جیسے گاڑی میں والو آپ جانتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ چیز جاتی واپس نہیں آ سکتی. جو ہی خوراک اندر گئی والو کھلا, جو ہی اندر بند ہو گیا, اب نیچے سے اوپر نہیں آتا. اگر نیچے سے اوپر ایک قطرہ آ گیا تو سینے میں جلن اور معدے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے, آپ بھاگتے ہو ڈاکٹر کی طرف دوائی لینے کے لیے. ایک قطرہ برداشت نہیں ہوتا, تیزابیت اتنی زیادہ ہوتی ہے, آگ جل رہی ہوتی ہے معدے کے اندر. معدے کے اندر پہنچ گیا, معدے کے اندر اب اس کو ہضم کرنا ہے. آپ ہضم کرتے ہو؟ اب دیکھیں, آپ نے صرف حلال کمائی کرنی ہے, ابھی آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ نے اس حلال کمائی کو اپنے منہ کے اندر نوال بنا کر داخل کیا, جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ اس جسم کو حکم دے کے کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ بڑی بڑی چیزیں معدے وغیرہ, ایک ایک سیل تک جب تک گلوکوز اور آکسیجن نہیں پہنچے گا آپ سانس سے زندہ نہیں رہ سکتے. آپ ایک ایک سیل, اور بلین سیل ہے انسان جسم کے اندر بلینز کے حساب سے. اللہ کی قسم اگر آپ کو یہ حکم دے دیا جاتا کہ اس کو ایک ایک سیل کو آکسیجن گلوکوز پہنچا, نہ کر سکتے. ہضم کے لیے آپ کو کہہ دیا جاتا, آپ ہضم بھی نہ کر سکیں. بہرحال مختلف جوسز آتے ہیں معدے کے اندر, گوشت کے لیے الگ, میٹھے کے لیے الگ, تیل کے لیے الگ آتے ہیں, اس سب کو ہضم کرتے ہیں, پیسٹ بنا دیتے ہیں. ابھی بھی فائدہ نہیں ہوا, معدے میں ٹھہر جائے گا تو پھر بیماری ہے. آگے چلا, چھوٹے آنتوں میں آیا, چھوٹے آنتوں کی حرکت بھی ایسے ہی ہے, آگے سے پیچھے کی طرف نچوڑنے والی حرکت, خوراک آگے جا رہی ہے. 8 میٹر آنتوں سے یہ خوراک گزرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ 8 میٹر کی آپ پائپ لے لیں کوئی, اور اسے اس پیٹ کے اندر, جیسے پیٹ ہے نا, اس پیٹ ایک بلشت ایک بلشت, اس جگہ پر اسے بند کر کے ایک بوند پانی تو مجھے نکال کے دکھائیں. میں نکال سکتا ہے یہ پیسٹ کیسے وہاں سے نکلتی ہے, کبھی سوچا ہے؟ اور یہ خوراک جو ہے اس کی جو اچھی چیزیں ہیں, خون کی نالی لگی ہوئی ہیں, خون کی نالی آنتوں کے اندر, ایسے خون کی نالیاں, اچھی چیزیں وہ چوس رہے, یہ نالیاں چوس رہی ہیں, گلوکوز ہے, وائٹامن, جتنی بھی وہ چوس رہی ہیں اور خون میں جا رہی ہیں. جو باقی گندگی ہے وہ بڑے آنتوں کی طرف جا رہی ہیں. بڑے آنتوں میں گندگی رہ جاتی ہے, اچھی چیز کچھ نہیں رہتی, وہ آہستہ آہستہ وہ باہر کی طرف جاتی ہے. گیس کا اگر ایک تھوڑا چھوٹا سا حصہ پیٹ میں پھنس جائے تو اس انسان کی حالت تو دیکھا کرو کیا ہو جاتی ہے. خون میں آپ کا گلوکوز پہنچ گیا ہے, ابھی سیل تک پہنچانا ہے, دماغ تک پہنچانا ہے, کیسے جائے گا؟ یہ تو گلوکوز جا رہا ہے, کیونکہ گلوکوز وہ حصہ ہے جو خوراک کا آخری حصہ ہے, اسے توانائی ملتی ہے, باقی سب کچھ گلوکوز میں تبدیل ہوتا ہے. ابھی وہ جائے گا جگر کی طرف, کیونکہ اور بھی چیزیں, دوائی کھاتے اور بھی چیزیں ہم, خوراک پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھاتے رہتے ہیں, جگر اس کو فلٹر کرتا ہے, جو پوائزن چیزیں ہیں, جو زہریل چیزیں, اس کو ختم کرتا ہے. تاکہ جسم کے اندر اس انسان خون کے اندر پاک چیز ہو، نہ پاک کچھ بھی نہ ہو، صفائی ہو رہی ہے. خون میں جو بچا ہے گلوکوز بچا ہے، اب سیل تک جانا ہے. اب آگے اتنے ریئیکشن ہوتے ہیں، میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو ساری رات گزر جائے گی کہ کون کون سے ریئیکشن کیسے کیسے جاتے ہیں، کیسے توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اور یہ گلوکوز ایک سیل کی طرف، ایک ایک میرے بھائی، ایک ایک. ہمارے 10 بچے ہیں تو ہم پریشان ہوئے کیسے کھانا کھلائیں گے. بلین سیل ہیں انسان، بلینس کی تعداد میں ایک ایک سیل کو وہ خوراک پہنچتی ہے اور آکسیجن ملتی ہے، وہ زندہ رہتا ہے. مجھے بتائیں، یہ مختصر میں نے بیان کیا ہے، یہ مشکل ہے یا حلال کمائی مشکل ہے؟ ہمارے لیے تو حلال کمائی بہت مشکل ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے حلال کمائی میں تمہیں دوں، حرام ہی کھاؤ گے، حلال کمائی ہی کھاؤ گے، لیکن آگے کا سسٹم آپ نے کرنا ہے. کوئی کر سکتا؟ اللہ کی قسم ناممکن ہے. تو آسان، سب سے آسان چیز ہے حلال کمائی کمانا میرے بھائیو، ہم وہ بھی نہیں کما سکتے، اسی پہ ہم فیل ہو گئے. تو آج ہم کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.